بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة فدرس جاريه آج کی نشست میں سیرت کے ایک نئے درس سے درس کا آغاز کرتے ہیں. سیرت کا چھٹا درس ہے آج کی نشست میں، نبوت، رسالت اور پہلی وحی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اور سورة المدثر، يلا دل فرماته، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. نبوت اور رسالت اور پہلی وحی کے تعلق سے صحیح بخاری میں یہ پیارا قصہ موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ قصہ کس طریقے سے بیان فرماتی ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ روشن صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. سب سے پہلے خواب دیکھنا، سچے خواب، اور تقریباً 6 مہینے تک، جیسے کہ آگے ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خواب دیکھتے تھے جب صبح اٹھتے تو اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتے حقیقتاً جو چیز خواب میں دیکھی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگنی شروع ہوئی، تنہا رہنا پسند کرتے تھے، لوگوں سے دور، کیونکہ معاشرہ کچھ ایسا ہی تھا، بگڑا ہوا معاشرہ جس میں شرک اور بدعات عام تھیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کی اس معاشرے سے، اور اللہ تعالی نے ان کے دل میں تنہا پسندی کو ڈال دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے تھے، اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے تھے. کیا عبادت کرتے تھے؟ نماز، روزہ، حج، زکاۃ تو ابھی آئی نہیں. اس کائنات میں جو اللہ تعالی کی آیات ہیں ان میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. اس خوبصورت آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دن میں اس کا رنگ اور ہے، رات میں اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے، خوبصورت تاروں سے روشن ہو جاتا ہے یہ چمکتا ہوا چاند. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ درخت، یہ درند، یہ پرند، یہ سب کچھ، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ کس غرض کے لیے پیدا، کس غرض کے لیے پیدا کیا ہے؟ آج سے عائشہ فرماتی ہیں، اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے تھے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر جب توشہ ختم ہو جاتا سیدہ خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا. یہ حق کیا تھا؟ فرماتے ہیں حق آیا، اللہ تعالیٰ کی وحی حق ہے، یہ سب سے پہلے وحی تھی. یہ حق کیسے آیا؟ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے کہا پڑھو اقرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میرے قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ پکڑ کر زور سے دبایا کہ میری قوت جاتی رہی. پھر اس نے کہا پڑھو. میں نے وہی جواب دیا. پھر میں نے کہا میں انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑا یہ کہتے ہوئے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. آخر تک ان آیات کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، اپنے گھر واپس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ڈرے ہوئے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ قطعا نہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رسوا کبھی نہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، دربندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں. یعنی خوبصورت صفات ہیں جاہلیت میں، صلہ رحمی کرنا جب کہ رشتے ٹوٹے ہوئے تھے، کمزوروں کی مدد کرنا جبکہ طاقتور ان کو کھا جاتے تھے، ان کو خون پی جاتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے. مہمانوں کی اچھی میزبانی کرنا اور حق کے مسائل پر اعانت کرنا، حق کے لیے مدد کرنا. اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں بحسب اللہ تعالیٰ کی توفیق کے انجیل لکھتے تھے. اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. ان سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ذرا غور کر الفاظوں پہ، یعنی عمر بڑی تھی اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ان سے کہیں چھوٹی تھی. بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا. اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جسے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. یعنی وہ وہی فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر. کہاں سے پتہ چلا؟ تورات اور انجیل سے، انجیل سے پتہ چلا. کاش میں اس وقت توانا ہوتا، ذرا غور کر الفاظوں پہ، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. کس چیز کی تمنا کی؟ ایک ناممکن چیز کی. سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ایمان کی نشانی ہو سکتی ہے؟ ابھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم نہیں ملا کہ دعوت عام کرو لوگوں میں. وحی کی ابتدا تھی صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت تھی، اور انہی آیات سے اللہ تعالیٰ کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی ابتدائی آیات، یہ وحی تھی. تو فرماتے ہیں، اگر میں توانا ہوتا، کاش اس وقت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ پریشانی تو ہوئی، کیا یہ واقعی لوگ مجھے، اپنے ہی لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی اتنی بڑا جرم ہوگا مجھ سے کیا؟ یہ لوگ میرے اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، کیا جب ان سے میں بات کروں گا نبوت کی بات، وحی کی بات، یہ لوگ مجھے اپنے گھر سے اور مکہ سے نکال دیں گے؟ سبحان اللہ. ورقہ نے کہا، جی ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو، اسے ضرور دشمنی، اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلدی ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی. یہ روایت صحیح بخاری میں بدء الوحی حدیث نمبر 1, 2 اور 3 اور کتاب التفسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے. طبر اور ابن ہشام کی روایت میں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے، تو پھر واپس آ کر اپنی بقی مدت قیام پوری کی، اس کے بعد مکہ تشریف لائے. طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے. اچھا، طبری کی جو روایت ہے ذرا وہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا. یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور پاگلوں سے سخت نفرت تھی، شاعروں سے اور پاگلوں سے. ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا. اب جب وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ نہ کرے. یعنی اپنے بارے میں کہتے ہیں، شاعر یا پاگل ہے، میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے. میں پہاڑی کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لٹکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھائے دیکھا تو جبریل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبریل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا. آخر تک یہ لمبی روایت ہے. یہ روایت جو ہے جس میں بعض سیرت کے لکھنے والوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خودکشی کا ارادہ کرتے تھے یا انہوں نے کیا تھا. ایک روایت زہری بھی صحیح بخاری میں, یہ تو طبری کی روایت ہے, ضعیف روایت ہے, لیکن جو صحیح بخاری میں روایت اس میں اشکال ہوا ہے. کہ امام زہری کی روایت میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں, جب وحی کا انقطاع ہو گیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے اور خودکشی کرنے کا ارادہ کرتے, تو آسمان سے آواز سنتے, اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں. تب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے, اور ایسے انہوں نے کئی بار کیا. علامہ محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, یہ قصہ جو ہے خودکشی کرنے والا درست نہیں ہے, اور یہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے, اور نہ سید عائشہ کا فرمان ہے. یہ حدیث ایک سید عائشہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, وہ حدیث ہے مختلف طرق ہیں مختلف راویوں سے, اور کتاب التعبیر میں جس میں اس کا ذکر ہے وہ معمر کہتے ہیں زہری سے روایت کرتا ہے, اور معمر کی روایت میں جو ہے یہ الفاظ موجود ہیں. باقی دو لوگوں نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے, ان میں یونس زہری سے, اور اس میں یہ زیادہ الفاظ نہیں ہیں خودکشی کرنے والے, اور دوسرے ہیں عقیل بن خالد عن الزہری, ان کی روایت میں بھی خودکشی کرنے کے الفاظ نہیں ہیں. تو علامہ البانی فرماتے ہیں یہ جو اس روایت میں دو علتیں ہیں, اگرچہ صحیح بخاری میں موجود ہے, یہ پہلی علت یہ ہے کہ معمر کی انفرادیت ہے اس میں, یونس اور عقیل نے اس کو روایت نہیں کیا, تو یہ روایت شاذ سمجھی جاتی ہے. شاذ روایت وہ ہے جو سندن صحیح, معمر ثقہ ہے اور خالد عقیل بھی ثقہ ہے اور یونس بھی ثقہ, سارے ثقات ہیں, لیکن جب ایک ثقہ اپنے سے زیادہ ثقات راویوں کے سے اختلاف کرتا ہے, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو تب یہ روایت جو ہے شاذ سمجھی جاتی ہے. اور دوسری وجہ علامہ محمد رسول البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مرسل روایت ہے, معضل ہے, کیونکہ فیما بلغنا کا لفظ جو ہے یہ زہری کا قول ہے, جیسا کہ سیاق سے واضح ہے, اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 302 میں فرماتے ہیں وہو من بلغات الزہری وليس موصولا, یہ جو الفاظ ہیں یہ زہری کے الفاظوں میں سے ہے اور یہ موصول روایت نہیں, یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روایت پہنچتی نہیں ہے, مرفوع نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور ضعیف ہے. ایک سوال ہے بلکہ اشکال بعض لوگوں کو پیش یعنی آتا ہے, کیا صحیح بخاری میں بھی ضعیف روایت موجود ہے؟ دیکھیں صحیح بخاری میں ضعیف روایت اس انداز سے کہ سند ضعیف تو کوئی بھی نہیں ہے, سند کے اعتبار سے ساری روایت صحیح ہے, لیکن بعض روایات ضعیف اس اعتبار سے ہیں کہ شاذ روایات ہیں, سندن صحیح ہیں لیکن دوسری روایت سے ٹکراتی ہیں جن میں زیادہ ثقات راوی ہیں, تو اس دوسری روایت کی وجہ سے یہ روایت شاذ ہے, اس سے ضعیف سمجھی جاتی ہے. ورنہ وہ دوسری بات, صحیح بخاری کا جو جس نے صحیح بخاری پہ کلام کر رہی ہے نا کہ اس میں ضعیف حدیث ہے یا نہیں ہے, تو صحیح بخاری کی شرط کو دیکھ لے. اور اس روایت میں صحیح بخاری کی شرط پوری نہیں ہو رہی. صحیح بخاری جو ہے وہ سند کے اعتبار سے جامع صحیح المسند یہ نام ہے مسند, اور یہ معلق ہے. یہاں پر زہری بلغنا عن الزہری, زہری کہتے ہیں, زہری سے آگے کون ہے, زہری سے پیچھے کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو زہری نے کس سے سنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. مرسل بھی معول بھی, یعنی ایک سے زیادہ راوی کا قطع ہے. زہری کے بعد کون ہے؟ سید عائشہ نے زہری سے عائشہ سنا نہیں ہے. تو وہ کون تھے جو لوگ جس زہری نے سنا ہے؟ یعنی زہری کہتا ہے سید عائشہ سے نقل کرتا ہے, تو بیچ میں کون ہے؟ تو یہ صحیح بخاری کی شرط ہے ہی نہیں. تو صحیح بخاری کی اگر یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے بلغنا عن الزہری اس انداز سے. تو اس لیے بعض سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا تو ہے لیکن اور ان میں یہ فٹ نوٹ میں یہ نہیں لکھا کہ ضعیف ہے یا نہیں. تو یہ روایت ضعیف ہے. خودکشی جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ دوسری چیزیں ناپسند تھی, خودکشی بھی ناپسند دی جاتی. اور اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ نہیں جاہلیت کا زمانہ تھا, اس وقت وحی موجود نہ تھی اور اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ حرام ہے یا حلال ہے, اسے پھر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خودکشی حلال ہے. بتا دوں میں آپ کو, کسی صورت میں بھی اگر یہ حدیث صحیح بھی مان لی جائے جسے بعض لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں, تو اس سے خودکشی کے جواز کی کوئی بھی دلیل نہیں بنتی, کیونکہ شریعت کے مکمل ہونے سے پہلے کی بات ہے اور شریعت مکمل ہونے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے واضح روایات ثابت ہیں صحیح بخاری میں دوسری روایات میں کہ خودکشی حرام ہے. دوسری وحی کچھ انقطاع کے بعد دوسری وحی کا آغاز ہوتا ہے تقریباً 10 دن کے بعد. 10 دن کیونکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ کئی سال, نہیں کئی سال کی بات نہیں ہے, 10 دن جیسا کہ بعض محققین علماء نے بیان فرمایا ہے کہ 10 دن کا انقطاع تھا. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی چند روز بند ہوئی اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف, جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے. چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے, حقیقت کی نقوش پختہ ہو گئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آیا تھا وحی لے کے, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم محسوس ہوئی. صحیح بخاری میں سیدنا جابر بن عبد اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا. آپ سلم فرماتے تھے میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں اسے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے مجھے چادر اڑا دی. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ وحی نازل فرمائی, یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پہ در پہ نازل ہونے لگی. پہلی وحی اس قصے میں جو میں نے صحیح بخاری سے بیان کیا ہے, پہلی وحی جو ہے اگر ہم ذرا غور کریں اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم سوالات تھے ان کا جواب موجود ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ اور یہ دیکھیے سبحان اللہ, نبوت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سچے خوابوں سے. کتنی عرصہ رہی؟ 6 مہینے. ٹوٹل وحی کی مدت کتنی ہے؟ 23 سال. 23 سال میں سے 6 مہینے آپ نکال دیں کتنی بنتے ہیں؟ 46واں حصہ. اور جیسے حدیث میں آیا ہے کہ سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے سبحان اللہ. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی الفاظ کیا تھے؟ ما انا بقارئ. ایسے الفاظ ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لکھا ہوا تھا انسان, یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے, لیکن اگر کچھ جبرائیل علیہ السلام کچھ پڑھتے تو پڑھنے کے لیے تو تیار تھے کہ نہیں؟ تو ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ریشم کے ایک کپڑے میں, سفید کپڑے میں یہ جو ابتدائی وحی ہے وہ لکھ کر لائے تھے, لکھی ہوئی تھی. تو اقرا, اب ایک ان پڑھ کو آپ چیز دکھائیں جو پڑھ نہیں سکتا تو یہی کہے گا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. یعنی آپ دیکھیں, ایک تو اچانک سب کچھ ہوا, وحی کا وقت مدت کیا تھی؟ مہینہ رمضان کا. ان انزل فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کہاں ہوتی ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے. ٹھیک, سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر ہو چکی تھی, وہ کچھ مہینے اوپر تھی. دن سوموار کا, جیسے حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم کی روایت میں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جمعرات کے روزے رکھنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور مجھ پر وحی نازل ہوئی. سوموار کا دن, رمضان کو تاریخ کیا تھی؟ اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے. اور جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے رحم مختوم میں بڑے پیارا تحقیق کی ہے, انہوں نے پیارے تحقیق کی ہے, فرماتے ہیں 21 رمضان تھی. اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں 21 کا لفظ نہیں ہے, شاید ان کی تحقیق کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا. لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے اور تاک راتوں میں ہوتی ہے. تو تاک راتوں میں سے جو تاریخ بنتی ہے اس وقت کے اعتبار سے وہ 21 رمضان ہی بنتی ہے. وہ کہتے ہیں اس سال میں رمضان سوموار کے دن کن کن تاریخوں میں پڑا تھا تو متعین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 21ویں رمضان کی رات ہوئی. یعنی اس سال میں جو سوموار کا دن تھا 7, 14, 21 اور 28 تاریخ کو تھا. ٹھیک ہے نا, تو ان میں سے تاک رات 21 ہی بنتی ہے. سبحان اللہ, آخری ہاں اس سال تک گئے. سبحان اللہ, دیکھیں جب علماء تحقیق کرتے پھر ایسے تحقیق کرتے ہیں. سن 610 ہجری تھی, آپ دیکھیں سن 610 عیسوی تھی, اور اس میں اس کے مطابق گئے. اور انگلش تاریخ بھی, عیسوی تاریخ بھی نکالی ہے. سبحان اللہ. اچھا, تو یہ تاریخ تھی وحی کی. پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایک مرتبہ دکھایا تو نہیں پڑھا, تو پھر فغط پانی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کو دبایا زور سے, یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگا کہ شاید میں بچنے والا نہیں ہوں. سبحان اللہ, پھر چھوڑا, پھر فرمایا اقرا, فرماتے ما انا بقارئ. تیسری مرتبہ پھر خود پڑھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم القلم, علم الانسان ما لم يعلم. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, فرماتے ہیں جیسے کہ میرے دل پر لکھ دیا گیا ہو. ایک مرتبہ پڑھا اور فوراً یاد ہو گئے. ان آیات کریمات میں اللہ تعالی اس وحی کی ابتدا اقرا کے لفظ سے کرتے ہیں، پڑھو، فعل امر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی جو ہے وہ ہر علم کی بنیاد ہے. شریعت کا علم ہر علم کی بنیاد ہے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ٹیچر بننا چاہتا ہے، جو بھی بننا چاہتا ہے، شریعت کا علم ہر مسلمان کے لیے سمجھنا جو ہے فرض ہے. بغیر دین کے دنیا ناکارا ہے، اور مسلمان کبھی جاہل ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں میری بات، ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہے کیا؟ ان پڑھ جاہلوں کے فرق ہے کہ نہیں؟ ان پڑھ پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، عالم ہو سکتا ہے، سب سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، صرف عالم نہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال ہیں، اور اکثر صحابہ جو تھے وہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تاریخ میں علم کے اعتبار سے سب سے بڑا نام لے کے گئے ہیں. سبحان اللہ. اقرا، علم کی اہمیت اور علم کا اہتمام کرنے کا حکم ہے. اور یاد رکھیں، کوئی بھی علم اللہ تعالی کی مدد کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے. اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے علم حاصل کرو. کوئی بھی علم ہو، اللہ تعالی کی مدد کے بغیر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. اپنے رب کے نام سے. اچھا، میرا رب ہے کون؟ رب کا معنی عربی زبان میں سب جانتے ہیں، بلسان عربی مبین قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عربیوں میں سے جو سب سے بہترین اور عظیم قبیلہ تھا ان میں سے تھے. عربی کے ایک ایک لفظ کی پہچان تھی، اور قرآن جو ہے قریش کی زبان پر ہی نازل ہوا. سبحان اللہ. اور بھی ایکسنٹ تھے، لہجات تھے دوسرے عربیوں کے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ قریش کی زبان پر نازل ہوا. بلسان عربی مبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب کہتے ہیں خالق مالک تدبیر کرنے والے کو، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا حاجت روا. یہ ربوبیت کا معنی ہے. کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تلاش تھی نا اس آسمان زمین کو، تیرے رب نے پیدا کیا. وہ تیرا بھی مالک ہے، تیرا بھی خالق ہے، تیرا بھی مشکل کشا ہے، تیرا بھی حاجت روا ہے. پوری کائنات کا وہی اکیلا مالک ہے، خالق ہے، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا حاجت روا ہے. الذی خلق، سب سے پہلے تعریف رب کی کیا کی؟ اللہ کے خلق، جو جس نے پیدا کیا. پوری کائنات کو تو پیدا کیا، میری کیا حیثیت ہے؟ خلق الانسان من علق، انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے، خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا، خون کے ٹکڑے سے. علق کہتے ہیں جمع ہوئے خون کو. انسان کی حقیقت، اس کی خلق ایک جمع ہوئے خون کی ہے. یہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے. نطفہ ہوتا ہے، نطفہ، پھر یہ نطفہ علاقہ بن جاتا ہے، خون کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور کیڑے کی طرح اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اپنی ماں کا خون پینے والا ہوتا ہے، جس کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتا. تو انسان اپنے قدر جان لے تو ہے کیا؟ خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، پڑھو، تیرا رب صرف کریم نہیں ہے، سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. الأكرم اسم تفضیل ہے، یعنی اگر دنیا میں کوئی کرم کرنے والے ہیں تو تیرا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. کتنا کرم کیا ہے کہ خون کے لوتھڑے سے، خون کے ٹکڑے سے پیدا کر کے اتنی خوبصورت انسان بنایا. تھوڑا کرم ہے. پھر عقل دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، حرکت کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، احسن التقویم میں پیدا کیا ہے. اور پھر اس زمین پہ رہنے کے لیے ہر آسائش دی ہے، ہر آسانی پیدا کر دی ہے. یہ زمین اگر ہموار نہ ہوتی شاید ہم اس وقت ایسے بیٹھے نہ ہوتے، نہ باڑی گاڑیاں ہوتی اور نہ ہم نماز کی شہر نہ جا سکتے تھے. ذرا امیجن کریے، کبھی پہاڑ پر جاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اگر زمین پوری پہاڑ جیسی ہوتی، کبھی پہاڑ پر بیٹھ کے دیکھا ہے کیسے لگتا ہے؟ انسان یوں بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی گرتا ہوں میں، نہیں، زمین کو ہموار کیا، کیونکہ وہ اکرم ہے، صحت سے نوازا ہے. بیمار ہوتے تو کیا کرتے؟ زندگی ساری صحت مانگتے رہتے نا، کوئی مال کی دولت کی کوئی رغبت رکھتا، کوئی دیکھتا مال کی طرف، روزی روٹی بھول جاتی، صرف صحت کے لیے دعا کرتے رہتے. نبی نے سے پوچھے کیا چاہیے اسے، وہ کہتے میری پوری دولت لے لو، مجھے آنکھوں کا نور دے دو، نہیں کہتا. تو اکرم جب دینے کو آتے تو بغیر سوال کیے دیتا ہے. کریم سخی ہے، اکرم سب سے بڑا سخی ہے، ایسا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھے، ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے ہمیں انسان پیدا کر، کس نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کے صرف کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے، ورنہ ہمیں ہو سکتا ہے پتھر درند پرند کچھ ہوتے نہیں. اقرا، جب یہ پتہ کہ تمہیں رب اکرم ہے تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اس رب کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے کیوں نہیں ہو؟ کب حاصل کرو گے؟ دیکھیں، ہندو، یہودی، نصرانی، بدھسٹ یا بے دین لوگ جتنے بھی ہیں، وہ محروم ہیں اس بڑی نعمت سے، ان کو اپنے رب کی صحیح معرفت ابھی تک معلوم نہیں ہوئی. وہ جانتے نہیں، کسی کے لیے رام رب ہے، پتھر ہاتھ سے بناتے وہ رب ہے، کسی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کسی کے لیے بدھسٹ جو ہے وہ ان کا معبود ہے. تو معرفت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو لوگوں کو رب بنایا ہوا، بادشاہ تھے فرعون، رب بنا بیٹھے تو لوگوں کا رب ہے یہ مان لیا، معرفت نہیں. اقرا ربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. ابھی تمہیں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے کرم کیا ہے؟ اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے سوا، تیرے رب کے سوا کسی اور نے کرم کیا ہے، سب سے بڑا کرم کرنے والا وہ ہے، تو چلو اس کی معرفت حاصل کر لو. لیکن جب کوئی تمہیں نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. واللہ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی. اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور کرم میں سے ایک کرم یہ بھی ہے کہ تھوڑی چیز پہلے سمجھائے، آسان چیز مشکل چیز بعد میں. 13 سال مکہ میں سوائے توحید کے کچھ بھی نہیں، آسان ہی ہے کہ نہیں؟ اگر پہلے دن سے توحید بھی ہوتی، نماز بھی ہوتی، روزہ بھی ہوتا، حج بھی ہوتا، زکات بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، تو کیا ہوتا؟ نماز کیسے فرض ہوئی؟ پہلے 2 رکعت 2 مرتبہ دن میں آہستہ آہستہ. 10 سال لگ گئے، 13 سال لگ گئے مدینہ میں دوسری سن ہجری میں، پھر 5 نمازیں جو ہیں اس تفصیل سے جو ہے نا وہ نمازیں فرض ہوئیں تفصیل سے، ورنہ تو 10ویں بعثت کے 10ویں سال میں 5 نمازیں فرض ہو چکی تھی اسراء معراج کے موقع پر. اس کی تفصیل، 4 رکعت کون سی نماز ہے اور 3 رکعت کون سی نماز ہے، تفصیل جو ہے نا یہ مدینہ میں ہوئی. مکہ میں 2 رکعت پڑھتے تھے بس. اور اس طریقے سے روزہ دیکھیں آپ، پہلے صرف عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا، کوئی روزہ تھا نہیں. جاہلیت میں 13 سال پورے صرف 1 دن کا روزہ ہوتا تھا. عائشہ فرماتی ہیں یوم عاشورہ کانت صوم فی الجاہلیہ، جہلیت میں لوگ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کے دن کا، سبحان اللہ، یہودی بھی رکھتے تھے. پھر یہ منسوخ ہوا، جس نے روزہ رکھنا رمضان کا تو رکھ، کسی نہیں رکھنا وہ ایک بسکٹ کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے. پھر حکم آیا کہ اب روزہ فرض ہو گیا ہے، رمضان کا روزہ. دیکھیں علم بالقلم، قلم کے 2 معنی، ایک تو لکھنے والا قلم، دوسرا قلم یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف تدریجیا آہستہ آہستہ. شراب کیسے حرام ہوئی؟ میں نے پہلے عرض کی کہ معاشرہ کتنا بگڑا ہوا تھا کہ لوگ جو ہے شراب کو، جیسے ہم آج شربت پیپسی پیتے ہوئے شراب پیتے تھے، اب دل لگ چکا تھا. اب کیسے حرام ہوا؟ بیک وقت حرام ہو گیا، شراب حرام ہو گئی؟ نہیں، پہلے حکم آیا کہ شراب میں نفع بھی نقصان بھی ہے، لیکن جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے. تو جو عقل مند تھے چھوڑ دیے، بھائی جب نفع نقصان والی چیز ہے اور میرا رب کہتا ہے نقصان زیادہ تو چھوڑ دو بھائی، عقل مندی کا یہ تو تقاضا ہے، یہ نشانی ہے. پھر آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نماز پڑھو نا اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے، نشے کی حالت میں تمہیں پتہ نہیں میں کس سے گفتگو کیا کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، کون ہے رب العالمین پتہ نہیں، تو فائدہ کیا نماز پڑھنے کا؟ عجب بات ہے، آج ہم نماز پڑھتے پتہ نہیں ہوتا ہمیں، بغیر نشے کے ہم نشے میں ہوتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو اللہ تعالی نے منع کر دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پھر جو مومن تھے دیکھا بھائی نماز یا شراب دونوں میں سے کیا آگے کریں گے، ظاہر مومن کے ایمان کا تقاضا کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے نا. دیکھیں تربیت دیکھیں، اب نماز پڑھیں تو شراب نہیں پئیں گے، جو نماز کو شراب نہیں پی سکتے بعد میں چھوڑ سکتا کہ نہیں، بعد میں یعنی پہلا قدم ہوتا ہے نا ہر چیز کا، تو پہلا قدم نماز وجہ تھی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وجہ سے روکتی نا نماز اس طریقے سے روکتی. پھر حکم آیا کہ اب حرام ہو گئے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام عمل الشیطان فاجتنبوا، اجتناب کرو، بات ختم ہو گئی. علم بالقلم، یہ تعلیم دیکھیں کتنی پیاری ہے. علم الانسان ما لم يعلم، ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ایسی چیزیں بھی آئیں گی، چھوٹے ڈیوائس، ریکارڈنگ بھی ہوگی، مائک بھی ہوگا، لوگ بھی سنیں گے، پرنٹ بھی ہوں گے، کتابیں بھی آئیں گی، یہ موبائل، یہ تعلیم کہاں سے آئی، کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ یہ فن لینڈ کا بنا، یہ جاپان کا بنا، جاپان نے سکھایا ہمیں؟ اگر سمجھ کا مادہ نہ ہوتا تو ہمیں اور جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا. کبھی دیکھا جانور موبائل ایجاد کیا ہو؟ دیکھا کبھی، سنے کبھی؟ اس کے پاس یہ مادہ نہیں، کس نے دیا ہے اس کو؟ محروم کر کے ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ مل انسان ہے، مالم عالم، کافر کیوں نہ ہو، اگر کافر بھی تب بھی انسان ہے نا، تو تعلیم اللہ نے نہیں فرا علم المؤمن ما لم يعلم، نہیں مؤمن نہیں، علم الانسان ما لم يعلم. سبحان اللہ، آخر تک بڑی پیاری آیات ہیں. کل ان الانسان لا يطغى ان رأى واستغنى، انسان جب دیکھتا ہے ارے میرے پاس سب کچھ آ گیا ہے، علم بھی میرے پاس ہے، مال بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کام بھی ہے، ارے میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو حد سے گزر جاتا ہے. ان رأى واستغنى، اب مجھے اس کریم یا الاکرم کی ضرورت نہیں پڑی، اب میرے پاس سب کچھ تو ہے. انسان جب محتاج ہوتا ہے تو کسی سخی کی ضرورت پڑتی ہے نا، اب تو کہتا ہے میں محتاج ہی نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے. ان رآہ استغنی. سبحان اللہ، سورۃ العلق کی تفسیر پڑھنے بڑی پیاری تفسیر، میں بس وقت ختم ہو گیا ورنہ میں آگے بھی کہتا. پھر کچھ عرصے کے بعد جو دوسری وحی آئی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی نا، وہ سورۃ العلق سے ملی، ابتدائی آیات. یہ پہلی وحی ہے جس میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اللہ کے اپنے رب کے نام سے مدد سے پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات الاکرم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. توحید کی تینوں قسمیں پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے. انسان کی معرفت، انسان کیا ہے، رب کی معرفت حقیقت، انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ، تاکہ یہ انسان جاننے کے کون ہے، اور یہ بھی جانے اس کا رب کون ہے، کیسا ہے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، رسالت ملی سورۃ المدثر سے. یا ایہا المدثر، ایک کپڑا اوڑھ کر سونے والے، لیٹنے والے. قم فعل امر، پھر اقرا فعل امر، قم فعل امر. میرے بھائی اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام ایمان کا تقاضے کہ اب آرام باقی نہیں رہے گا. مسلمان نہ کبھی جاہل ہو سکتا ہے اور نہ کبھی آرام پرست ہو سکتا ہے، یہ مسلمان کی، مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے. سست نہیں ہو سکتا، جاہل نہیں ہو سکتا. اقرا اور قم، اچھا یا المدثر قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. سبحان اللہ، قم فعل امر ہے، انذر بھی فعل امر ہے، اور انذر میں نہیں کا معنی موجود ہے، لوگوں کو منع کرو. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز بیان ہے، ایک دو لفظ ہیں، قم فانذر، امر بھی ہے نہیں بھی ہے، دونوں امر کے صیغے میں. سبحان اللہ، کس چیز سے لوگوں کو آگاہ کرو، کس چیز سے لوگوں کو ڈراؤ؟ شرک سے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کبھی معاف نہیں کرتا. 360 بت جو کعبہ کے ارد گرد تھے، ان کو سمجھاؤ یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ غلط معبود ہیں. اگرچہ اولیاء اور صالحین تھے اپنے زمانے میں تو تھے، یہ بت ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کو پکارنا، ان کے لیے نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، توکل، ڈر، خوف، امید صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان کا حق نہیں ہے. قم فانذر، ان کو آگاہ کرو، اگر اس راستے پر چلتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور پکڑے گا. قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو، یہ شرک کرتے رہیں تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو، اپنے رب کا ذکر جاری رکھو اپنے زبان پر. دعوت اور تبلیغ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے ایک بڑا قیمتی ہتھیار ہے. ربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کرو. دیکھیں کہ انسٹرکشنز ہیں، داعی کو خوبصورت ہونا چاہیے، انداز بیان جب خوبصورت ہے تو آپ کی شکل و صورت بھی پاک اچھی ہونی چاہیے نا، بغیر منہ دھوئے آپ کہیں چلے جاتے کسی کو سمجھانے کے لیے، کیا سمجھیں گے لوگ؟ میرے بھائی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پہلے، بعد میں کان سے سنتے ہیں نہیں، یا اگر ہماری دعوت اندھوں کے لیے تو الگ بات ہے، پھر جیسے جانا سر اٹھا کے چلے جاؤ، لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ یا کیا کہتا ہے، کیسے کہتا ہے، اور کہنے والا کون اور کیسا ہے. وہ ثیابک فطہر، کیوں ثیابک فطہر؟ کیونکہ انسان کا جو ظاہر ہے وہ اس کے باطن کو ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کے اندر کیا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلان شخص جو ہے وہ دل کا اچھا ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ انسان کی جو ظاہر ہے وہ انسان کے اندر کو باطن کو ظاہر کرتا ہے. تو اگر دل کو پاک کرنا ہے شرک سے، بدعات اور خرافات سے، تو پھر اس کا اثر آپ کے جسم پہ بھی ہونا چاہیے. دل پاک ہو گیا، جسم بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. وہ رج فہجر، اور ناپاکی سے دور رہو، ہر قسم کے ناپاکی سے، ہر گندگی سے دور. اس میں دیکھیں معنی، دیکھیں آپ نے حصے معنی اور معنوی، دونوں معنی موجود ہیں، دل کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، ٹھیک ہے. پھر گندگی سے دور، عام گندگی سے، نجاست سے دور، دوری کا حکم. اور جو خاص معنی ہے شرک و بدعات اور جتنے بھی اللہ کی نافرمانی ہے ان سے دور، کیونکہ سب سے بڑی گندگی اللہ کی نافرمانی ہے، اور سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے، یاد رکھیں. بعض لوگ شکل و صورت سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن سب سے بڑے گندے ہوتے ہیں. منافقین کو دیکھنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنم خوشب مسند، دیکھتے ہو آنکھوں کو پیارے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ایسے لکڑیوں کی طرح جو دیواروں ساتھ لگی ہوئی ہے، خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے. سبحان اللہ، کیونکہ اندر سے دل جو ہے وہ خالی ہے. سبحان اللہ، یہ ابتدائی وحی تھی. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں جو اہم پیغام تھے اس قصے میں سے، اور اہم بڑے پیارے پیغام ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.